السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورۃ البقرہ کے 22ویں رکوع کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. اب آیت نمبر 177 ہے، جو قرآن کی بہت ہی جامع آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کے حقیقی اور جامع تصور کو بیان فرمایا ہے. جب دوسرے پارے کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے تحویل قبلہ کا موضوع پڑھا تھا کہ اللہ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کا حکم دیا تھا. تو یہود نے اعتراض کر لیا کہ بھئی ان کی سمتیں مقرر نہیں. یہ اصل میں ایک شارٹ سائٹڈ ہونے کی علامت ہے، یعنی کہ ذہن کا محدود ہو جانا اس کی علامت ہے کہ تم نے کیا ظاہری چیزوں کو کھلنے کی سمجھ لیا اور ادھر ادھر رخ کرنے کو کھلنے کی سمجھ لیا. اس محدود تصور کی نفی کی گئی، اور نیکی کی کامل اور حقیقی صورت کیا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس آیت کے ذمن میں علماء نے بڑے مسائل بیان کیے ہیں، اور اس کو آیت البر کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی وہ آیت جس میں بر یعنی نیکی کی حقیقت بیان کی گئی. فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف اسی بات کا نام نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. یہ بھی کیا جائے گا کہ نماز میں چہرے کا مشرق جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کل نیکی نہیں. فرمایا کہ بلا کن البر من، بلکہ اصل نیکی اور کامل نیکی تو اس کی ہے، آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر اور انبیاء پر. یعنی ایمان وہ شے ہے جو انسان کو نیک عمل پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے نیکی کے بیان میں پہلے ایمان کا ذکر آیا. پھر فرمایا کہ وآتی المال علی حبہ، اور اس نے مال خرچ کیا اس کی محبت کے باوجود. ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرانے میں. یہ ہے بندوں کے حقوق جن کا بیان آ رہا ہے، اور انسانی ہمدردی کے جذبے کا بیان ہے. ایمان کے فوراً بعد نیکی کے بیان میں جو جذبہ قرآن نے سب سے پہلے بیان فرمایا وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے. انسان لاکھ عبادت گزارو لیکن اس میں لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ نہیں، تو قرآن کی آیت بتا رہی کہ پھر وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونے کے لیے انسانی ہمدردی کا جذبہ موجود ہونا بھی ضروری ہے. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اس کے بعد فرمائے کہ وآقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، اور اس نے نماز قائم کی اور زکات ادا کی. حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. پھر معاملات کے بیان میں وعدے کا ذکر ہے. فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. تمام انسانی معاملات وعدے پر ان کا انحصار ہے. پھر وعدے اللہ سے بھی ہیں، بندوں سے بھی ہیں. ساری زندگی اس کے اندر کور ہو گئی ہے کہ وعدے کی تکمیل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیہقی شریف میں، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں. اور بخاری شریف کی حدیث میں ذکر ہے کہ منافق کی ایک نشانی یہ کہ جب بھی وعدہ کرتا اس کے خلاف ورزی کرتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں وعدوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور یہ نیک لوگ تو وہ ہیں جو خوب صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں، جو مشکلات آ جائیں ڈٹے رہتے ہیں. لیکن بڑی اہم اور عجیب بات بیان ہوئی، وحین البأس، اور نیک لوگ وہ ہیں جو جنگ کے موقع پر صبر کرتے ہیں. نیک آدمی کی جنگ ہوگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، زمین اللہ کی، نظام اس کا آنا چاہیے اور باطل کا نظام ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارا دین جنگ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. تو نیکی کی اعلیٰ ترین شکل یہ ہمارے دین میں کہ جنگ کا موقع اگر آ جائے تو ڈٹے رہو اور جمے رہو، صبر کرو. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یہ بڑی طویل آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں نیکی کے جامع تصور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد قصاص کا بیان آیا، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا جس نے کہ بغیر کسی وجہ کے مقتول کو قتل کر دیا، اس کو قصاص کا حکم کہا جاتا ہے. اور یہ بتایا گیا کہ جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا. زمانۂ جاہلیت میں یہ تھا کہ بڑے قبیلے کے آدمی نے قتل کر دیا اس کو قتل نہیں کیا جائے، یا اگر چھوٹے قبیلے والوں نے بڑے قبیلے والوں کی کسی آدمی کو قتل کر دیا تو چھوٹے قبیلے کے تین آدمی کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ ظلم ہے. اسلام نے کہا کہ نہیں, جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے. ہاں, مقتول کے وارثوں کو یہ حق حاصل ہے, وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر دیں, اس کو خون بہا لے کر بھی معاف کر سکتے ہیں, جسے دیت کہا جاتا ہے, یا ویسے ہی بغیر خون بہا بھی معاف کر دیں. یہ اختیار مقتول کے وارثوں کو حاصل ہے. لیکن آگے فرمایا آیت نمبر 179 میں, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل مندوں, تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں, معاذ اللہ, اور کچھ لوگوں نے معاذ اللہ وحشیانہ بھی کہہ دیا. ان کو مجرموں سے تو ہمدردی ہو جاتی ہے, مظلوموں سے ہمدردی نہیں ہوتی. قرآن نے کہا قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے. قاتل جو قتل کرنے کسی کو جائے گا اس کو بھی یاد رہے گا, میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے قتل کیا جا سکتا ہے, وہ بھی رکے گا قتل کرنے سے. اور مظلوموں کی بھی داد رسی ہو جائے گی, وہ بھی بچنے کی کوشش, وہ بھی محسوس کریں گے کہ ہمارے پیچھے ایک قانون موجود ہے, اگر ہمیں کسی نے قتل کیا تو وہ قانون انفورس ہو جائے گا. معلوم یہ ہوگا کہ قاتل اور مقتول دونوں کے لیے بھلا اس میں ہے کہ قصاص کے قانون کو نافذ کیا جائے. بدقسمتی سے یہ قوانین دنیا میں نافذ نہیں ہے, اس لیے قتل و غارت گری عام ہو رہی. اس کے بعد وصیت کے ضمن میں ایک ضمنی حکم آیا تھا, لیکن کیونکہ قرآن نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 11 اور 12 میں حصے مقرر کر دیے ہیں, اس لیے یہاں جو حکم دیا گیا وہ منسوخ شمار ہوگا. منسوخ سے مراد ہے کہ پہلے حکم آیا تھا, اب اس پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں آنے والے حکم نے اس کو منسوخ کر دیا. لیکن یہاں پر ایک بات بیان کی گئی, اگر کوئی وصیت کر جائے اور وصیت گناہ کی ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے. ممکن ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک تہائی کے مال کی حد تک غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے, کسی نے زیادہ کر دی تو وہ غلط وصیت غلط ہو جائے گی. تو کوئی وصیت میں اس لیے تبدیلی کرتا ہے کہ اس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے, یہ شریعت کے خلاف ورزی ہوئی, فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. اس کے بعد 23واں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا, اور اس 23واں رکوع کی اہمیت یہ ہے سورۃ البقرہ کی کہ قرآن حکیم رمضان کے فرض روزوں کے متعلق اور رمضان کے متعلق جو کچھ بھی بیان ہوا وہ اسی مقام پر آ گیا. فرمایا آیت نمبر 183 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ روزے کا اصل حاصل و مقصد ہے, اللہ تم میں چاہتا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے. جس وقت صبح سحری کا وقت ہوتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, حلال چیز کو بھی حرام کر لیتے ہیں, کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. شام کو بھوک اور پیاس لگ رہی, دسترخوان پر سب کچھ موجود ہے, ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ اذان کی آواز نہ آ جائے. یہ ہے اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کی مشق. مفتی رفیع عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندو, حلال چیزوں کو چھوڑ دیا, کم از کم حرام کو تو چھوڑ دو عام دنوں کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشق سے گزرتے ہوئے اس رمضان کے روزوں کے ذریعے سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تقوی ہے اللہ کی اطاعت اختیار کرنے کا نام اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام. اس کے بعد آیت نمبر 185 میں کہا گیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن اس مہینے کی فضیلت قرآن کی وجہ سے, اسی کے لیے رات کی تراویح جس میں قرآن ہم سنتے ہیں, اسی کے لیے الحمدللہ یہ محفل سجائی گئی کہ قرآن کو کسی درجے میں مختصراً ہی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی برکات سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکیں. تو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا یہ روزے کس لیے دیے گئے, فرمایا بلی تکبر اللہ علی ما ہداکم, تاکہ اللہ نے قرآن جیسی جو عظیم ہدایت تمہیں عطا فرمائی تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ روزوں کو مشقت نہ سمجھو, بل علکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو. ان روزوں کے ذریعے سے قرآن جیسی عظیم نعمت پر گویا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. یہ اتنی عظیم نعمت تھی کہ اس کے شکرانے کے لیے روزے اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر فرما دی. اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے, اس روزے کا حاصل کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ کہ بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے, بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں تو قریب ہی ہوں. اللہ بہت قریب ہے بندے, سنتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن ایک شرط ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں بھی تو چاہیے میرے حکموں کو, احکامات کو مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھے پر ایمان رکھیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ ہدایت پا سکیں. یہ اللہ سے معاملہ دو طرفہ ہے. اللہ فرما رہے کہ میرے احکامات کو مانو, میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا. دعائیں اکثر قبول نہیں ہوتی, مال حرام کی نحوست کی وجہ سے یا اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے روزے کے نتیجے میں بندے کی روح ترقی کرتی ہے اور اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا دعائیں قبول اگر کروانا چاہتے ہو تو میری اطاعت بھی کرو. اللہ تعالی ہمیں نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 188 ہے جس میں بتایا گیا کہ مال حرام سے بچو. روزے کا حاصل اور مقصد ہے تقویٰ, اور تقویٰ کی اہم علامت یہ کہ بندہ نافرمانیوں سے بچے, خصوصاً مال حرام سے بچے. فرمائے کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ. کبھی سود خوری, کبھی رشوت کے ذریعے سے, کبھی ناجائز گناہ خوری کے ذریعے سے, وغیرہ وغیرہ. مال آپس میں ایک دوسرے کے باطل طریقے پر مت کھاؤ. وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون, اور مت ان مالوں کو حاکموں تک رشوت کے طور پر پہنچاؤ کہ لوگوں کا مال جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہوئے تم ہڑپ کر جاؤ. کسی کی زمین ہتھیا لی, کسی کا مال ہڑپ کروا لیا, جج کو جو ہے وہ پیسہ دے کے, حاکموں کو رشوت دے کے. فرمایا کہ یہ نہ کرو. اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں, جس نے روزہ رکھ بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا, اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. آدمی نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا, حرام کا ارتکاب کر رہا ہے, تو اب یہ روزہ روزہ نہیں, یہ پاپا ہو گیا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد 2400 روپے شروع ہوتا ہے. اس میں ابتدا حج کے حوالے سے بات بیان ہوئی. فرمایا چاند کی تبدیلی ہوتی ہے, باجی ہو جاتا ہے, پھر پورا چودھری کا چاند ہو جاتا ہے, یہ تمہارے حساب کتاب کے لیے. اور شریعت کے احکامات کا دار و مدار قمری تاریخ پر ہے. رمضان, عید الاضحیٰ, حج کے ایام, زکوٰۃ کی کیلکولیشن, کسی خاتون کی عدت کا معاملہ, یہ سارے احکامات قمری حساب سے طے ہوتے ہیں. مزید آیت نمبر 190 میں کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, اور تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں, اور زیادتی نہ کرو. یہ بڑا اہم حکم ہے قرآن. مکے میں جب اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی جنگ نہیں ہوئی, ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. اس وقت قرآن کی دعوت دی جا رہی تھی, لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا, جماعت کو مضبوط کیا جا رہا تھا. مدنی زندگی میں جیسے ہی آئے قتال کا حکم آ گیا. ابھی آگے چلیں گے, ایک اور آیت آئے گی, اس میں قتال کا مقصد یہ بیان ہوا کہ دین اللہ کا ہو جائے, زمین اللہ کی, نظام اللہ کا آ جائے, اس لیے ہمیں قتال کا حکم عطا کیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا گیا آیت نمبر 193 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, اور تم لوگ ان سے جنگ کرو, قتال کرو, یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنے کا مطلب یہ ہے ایسے حالات کہ ایک شخص آزاد مرضی سے اسلام قبول نہ کر سکے, اس پر جابر کا غلبہ ہو, یا ایک شخص مسلمان تو ہے لیکن پورے دین پر عمل نہ کر سکے, نظام باطل کا ہو, یہ فتنہ ہے. فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, اور تم ان سے جنگ کرو, قتال کرو, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, یہ سارے حالات ختم ہو جائیں. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین اللہ کے لیے ہو جائے, نظام زندگی, سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے. باطل کے خاتمے کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے ہمارا دین قتال کا حکم ہمیں دیتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 195 ہے, کہا کہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اس لیے کہ جب اللہ کے دین کے لیے مال خرچ نہیں ہوگا تو دین عام نہیں ہوگا, لوگوں کو دین کے تقاضے معلوم نہیں ہوں گے, اور جب یہ ہو جائے تو پھر اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی, پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. تو آج اللہ کا دین مغلوب اگر ہے تو مال خرچ کرو اس کو غالب کرنے کے لیے, اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے اور وہ اللہ کے دین پر عمل کرے. ورنہ اگر اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی تو عذاب آئے گا, اور گویا تم نے خود اس عذاب کو دعوت دی. تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں. اس کے بعد حج اور عمرے کے حوالے سے بیان آیا واتم الحج حج والعمرۃ للہ, اور حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کی, اس میں رضا اللہ کی ہونی چاہیے, یہ دکھاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد حج کے ضمن میں کچھ ضمنی مسائل بیان ہوئے. مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہمارے علم میں ہے حج تمتع کے حوالے سے, جب یہاں سے حجاج جاتے ہیں اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے, اور الحمدللہ اس مسجد میں مسائل بڑے کثرت سے بیان ہوتے ہیں, تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ادا ہوتا ہے اور ایک ہی سفر میں حج بھی ادا ہوتا ہے. یہ سہولت ہوتی ہے کہ ایک ہی سفر تھا, احرام باندھا, جا کے عمرہ ادا کر لیا, احرام کھول لیا, پھر حج کے ایام آئے, دوبارہ احرام باندھا, حج کے ایام میں حج کے مناسک ادا کر لیے, سہولت اٹھا لی. اس کو تمتع کہا جاتا ہے, یہ حج تمتو ہے, اس میں ایک قربانی دینا لازم ہے جس کو دم شکر کہا جاتا ہے, اور فقہا کے نزدیک وہ واجب بھی ہے. اس کا بیان اس مقام پر مزید آیا ہے. اس کے بعد 25 رکوع شروع ہوتا ہے. حج کے ضمن میں ایک اور اہم بات کہی گئی, فرمائے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جو کوئی بھی حج کا ارادہ کر لے نہ تو کوئی بے حیائی کی بات کرے, نہ کوئی بری زبان استعمال کرے, اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے. بڑے مبارک سفر پر جا رہے ہو تو بے حیائی کی باتوں سے اور غالب گلوز سے اور لڑائی جھگڑے سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حج مبرور جس نے ادا کر لی, ایسا حج ادا کر لیا جس نے ان باتوں کا خیال رکھا, کوئی بحیائی نہیں کی, کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی بری زبان استعمال نہیں کی, فرمایا وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی. اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے. اس کے بعد ایک مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ حج پر اگر جا رہے ہو کوئی فرض و خرید و فروخت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, بعض لوگ اس میں بڑے شدت پسند ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی جائے تو کاروبار کے چکر میں جائے, ایسا بھی نہ ہو, لیکن حج کے لیے جا رہا ہے نیت اللہ کے لیے ادا کرنے کی, کوئی خرید و فروخت ہو جائے, کوئی کاروبار ہو جائے, تو اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے دو کرداروں کا ذکر کیا, ایک دنیا پرست اور ایک آخرت کے طالب. فرمایا فمن الناس من یقول, لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے ربنا جو یہ دعا کرتے ہیں, آتنا فی الدنیا, ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے رہے, وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ دنیا دار لوگ اب بھی دیکھا کہ حج پہ جا رہے تھے, دنیا ہی دنیا مانگ رہے, اللہ کاروبار میں ترقی دے دے, اللہ اولاد کا مستقبل بہت اچھا ہو جائے, ضرور مانگو بھائی, جائز ضروریات ضرور اللہ سے مانگو, لیکن دنیا عارضی ٹھکانا ہے, آخرت بھی تو مانگو. اس کے برعکس دوسرا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے, اگلی آیت ہے آیت نمبر 201 سورۃ البقرہ. فرمایا ممنہم من یقول, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں, ربنا جو یہ دعا کرتے ہیں, اے ہمارے رب, آتنا فی الدنیا حسنا, ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنا, اور ہمیں آخرت میں بھی حسنا عطا فرما, بھلائی عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ ہے توازن. ہمارا دین رحبانیت اور ترک دنیا نہیں سکھاتا, دنیا کی حسنا بھی مانگو اور آخرت کی بھی حسنا مانگو, یہ توازن ہے جو ہمارا خوبصورت دین ہمیں عطا فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کرداروں کا مزید ذکر کیا, ایک متکبر اور منافقانہ کردار. اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب جب ایسے شخص کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر, اخذت العزت بالاثم, تو اس کی عزت نفس, اس کا تکبر اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. ایسے کردار ہر دور میں ملتے ہیں, متکبر جابر, جب ان کو دین کی بات سمجھائی جاتی ہے, اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے, تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے اور تکبر پر آ جاتے ہیں. فرمایا کہ فحسبہ جہنم, ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم کا ہے, وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس بڑا خوبصورت کردار جو اللہ کی رضا کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں, مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال دیتا ہے, لگا دیتا ہے, کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اس کے دین کا تقاضا تو سب کچھ قربان کرنے کو تیار. مفسرین نے بیان فرمایا کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے. روم سے آ رہے تھے ہجرت کر کے, مشرکین نے راستے میں روک لیا, سارا مال ان کو دے دیا اور کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو. اللہ کے رسول نے کہا بہت نفے کا تم نے سودا کیا. یہ ہے کردار, دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار. اللہ ہمیں یہ روح اور یہ اسپرٹ, یہ جذبہ عطا فرمائے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ بندوں پر بڑا شفقت فرمانے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 208 ہے, بہت اہم مطالبہ اللہ کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن. پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ اس میں ایمانیات بھی, اس میں پھر عبادات بھی, نماز زکات روزہ حج بھی ہیں, اس میں معاملات بھی ہیں, بیوی کے ساتھ رویہ کیا ہوگا, معاملہ بڑوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ رویہ کیا ہوگا, کاروبار کے معاملات کیسے چلیں گے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اور انہی معاملات میں ہمارا امتحان ہوتا ہے. اور آگے بڑھے تو اجتماعی نظام زندگی, سیاسی نظام بھی ہوگا, معاشی نظام بھی ہوگا, معاشرتی نظام بھی ہوگا, یہ اجتماعی نظام پورے کا پورا اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. تو انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی سطح کی زندگی تک مطالبہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے. हमने इसी अल-बकरा में आयत नंबर 85 पढ़ी थी, कुछ बातों को मानना और अमल करना, कुछ पर अमल ना करना ये काबिल कबूल नहीं। इंफरादी सतह से लेकर इज्तिमाई सतह तक मुतालबा है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। उसके बाद 26वां रुकू शुरू होता है, उसमें बताया गया कि दुनिया में हक के मुखालिफीन अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं। फरमाया दुय्यिन लिल्लज़ीन कफरुल हयातु दुनिया, दुनिया की जिंदगी चाहने वालों के लिए जिन्होंने कुफर किया दुनिया की जिंदगी को मुजय्यन कर दिया गया। बहुत अय्याशियां कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं अपने आप को। फरमाया कि वयस्खरून मिनल लदीना आमनू, और ये उन पर हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका जो ईमान ले आए। फरमाया वल लदीन तक़ौ फौक़हुम यौमल क़ियामा, और जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया वो क़यामत के दिन इन लोगों के ऊपर होंगे। आज भी अहले ईमान का मजाक उड़ाया जाता है, दीन पर अमल करने की वजह से लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों का अल्लाह उठा रखेगा क़यामत के दिन। और आखिरी बारे में सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन है, अल्लाह ने फरमाया कि आज अहले ईमान कुफ्फार का मजाक उड़ाएंगे। तो तसल्ली दी अल्लाह सुब्हान व तआला ने कि अगर तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है तो परेशान मत हो। और याद रखिए जब भी दीन के रास्ते में मजाक उड़ाया जाए तो याद कीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनका अगर मजाक उड़ा दिया गया, उन पर पत्थर बरसा दिए गए, उनको लहूलुहान कर दिया गया, तो भाई मेरी और आपकी क्या हैसियत रह जाती, तो हमारे लिए भी बर्दाश्त करना इंशाअल्लाह आसान हो जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है आयत नंबर 213 में, लोगों में इख्तलाफात तब जन्म लेते हैं, बगयम बैनहुम, आपस की जिद की वजह से। हर आदमी चाहता है मैं ऊपर हो जाऊं, मेरी बात मानी जाए, मैं क्यों उसकी बात को मानूं, जबकि तकादा यह है कि असल बात अल्लाह की मानी जाएगी और उसके रसूल की मानी जाएगी। लेकिन इख्तलाफात जन्म उस वक्त लेते हैं, कुरान ने कहा कि जब आपस के अंदर जिद पैदा हो जाए, और इस जिद की वजह से इंसान जो है वो हक से दूर हो जाता है। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। उसके बाद बड़ी हिला देने वाली आयत है कुरान की, फरमाया कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुमने गुमान कर लिया तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मथलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, और अभी तो तुम पर वो हालात और मुश्किलात नहीं आई जो तुमसे पिछले लोगों पर आई थी। मस्सतहुमुल बअसा वद्दरा वज़ुलज़िलू, उन पर सख्तियां भी आई, तकालीफ भी आई, और वो हिला दिए गए। हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीन आमनू माहू, यहाँ तक के रसूल भी पुकार उठे और अहले ईमान उनके साथी थे वो भी उठ पुकार उठे, मदा नसरुल्लाह, ए अल्लाह तेरी मदद कब आए। तब अल्लाह ने कहा अला आगा हो जाओ, इन नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद आया ही जाती। ये बड़ा अहम मुकाम है, जन्नत महज तमन्नाओं से नहीं मिलेगी, ख्वाहिशात से नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किलात कम या ज्यादा आएंगी जरूर, उससे गुजर कर जन्नत का रास्ता है। और मुश्किलात की इंतहा इतनी कि रसूल भी कह रहे हैं अल्लाह तेरी मदद कब आई। रसूल का ईमान क्या होता है हम समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह तेरी मदद कब आई, इतना आजमाता है अल्लाह, फिर अल्लाह की मदद आया करती है। अल्लाह ताला हमें इसके यकीन दे और दीन पर इस्तेकामत के साथ अमल की तौफीक दे, और दीन के लिए मेहनत करने की तौफीक दे, और जो मुश्किलात आए अल्लाह हमें बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद बताया गया सवाल एक आया था सहाबे किराम की तरफ से, यस अलूना का माता यूनिफोन, ए नबी आपसे पूछते किन पर खर्च करें, तो एक तरतीब बता दी गई। जब बंदों पर खर्च करने की बारी आए तो तरतीब बता दी गई। कुल मा अनफक्तु मिन खैरिन, ए नबी आप फरमा दीजिए जो कुछ भी तुम लोग खर्च करोगे, फलिल वालिदैन वल अक्रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील, तो माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों के लिए और यतीमों के लिए और मोहताजों के लिए और मुसाफिरों के लिए। अब वली हक माँ बाप का है, और शरीयत का उसूल है कि अल अक़रब फल अक़रब, जो जितना करीब है उसका हक भी उतना ज्यादा है। यानी घर में देखो, रिश्तेदारों में देखो, फिर दूसरे आम मोहताजों की तरफ जाओ, ये तरतीब बता दी गई। उसके बाद फिर क़िताल की फ़र्ज़ियत का बयान आया आयत नंबर 216 में, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर जंग करना फर्ज किया गया है, वहुवा कुरहुल लकुम, और वो तुम्हें नापसंदीदा लग रहा है मामला, आसान तो और मुमकिन है कि एक चीज तुम्हें नापसंदीदा लगे और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, वह आसान शरुलकुम और मुमकिन है कि एक चीज को तुम पसंद करो और वही तुम्हारे लिए शर हो। असल बात क्या है, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो। तो अल्लाह के अहकाम में हिकमतें हैं, तुम समझ नहीं सकते हो। जैसे बच्चे के सामने अंगारे पड़े हो, वो हाथ बढ़ाकर लेना चाहेगा, तुम उसके हाथ को रोक दोगे, वो उसके लिए नुकसानदेह है, उसको नहीं पता। ऐसे ही तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद है क्या नुकसानदेह है। अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, जो हुक्म आए उसको मानो और उस पर अमल करो। उसके बाद 27वां रुकू शुरू होता है, इसमें बताया गया कि ये मुशरिकीन मक्का یہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال چکے, حرم سے نکال چکے, اگر ان سے جنگ بھی کرنی پڑے تو جنگ کی جائے گی. فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ, فتنہ قتل و غارت گری سے زیادہ بڑی شے. فتنہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ حالات جس میں اسلام قبول کرنا یا اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ ہو, تو ایسے میں اگر حرمت والے مہینے بھی آ جائیں, حرمت والے مہینوں کا بیان بھی صورت میں آیا ہے, چار مہینے حرمت کے تھے اس زمانے میں, اسلام نے ان کی حرمت کو تقدس کو برقرار رکھا, رجب, ذیقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. دیکھیے اس قرآن نے کہا کہ اگر غربت والے مہینوں میں وہ جنگ کرے تو تم بھی جنگ کرو, اس لیے کہ یہ جو فتنہ برپا کر رہے ہیں یہ قتل و غارت گری سے زیادہ بڑی شے. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تاکہ لوگ آزاد مرضی سے اسلام قبول کر سکیں اور تاکہ اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن ہو جائے, فتنہ ختم کرنے کے لیے اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو جنگ کرنی ہو. اس کے بعد فرمایا گیا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, محنت کی, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے, لازم ہے, اور علماء نے لکھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے, لیکن امید رکھنے کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہوگی. جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے جہاد کیا, وہ دراصل اللہ کی رحمت کے امیدوار. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 219 ہے, شراب کی حرمت کے حوالے سے پہلا حکم آیا. شراب کی حرمت کا بیان تین مقامات پر آیا, ایک اس مقام پر کہ سورۃ النساء پڑھیں گے آیت نمبر 43, اور پھر سورۃ المائدہ پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 90 اور 91. یہاں کہا گیا کہ یہ شراب اور جوا اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے, تو لوگوں کو توجہ ہو گئی کہ بری شہر چھوڑ دینی چاہیے. آخری حکم سورہ مائدہ میں آیا, وہاں تفصیل رکھ کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہ پہلا حکم تھا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے, بچو اس سے. مزید فرمایا ایک سوال آیا تھا, ویس الونا کا مانا یوتھون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کتنا خرچ کریں, پہلے تھا کن پر خرچ کریں, اب سوال ہے کتنا خرچ کریں. بولے آپ اے نبی فرما دیجیے جو ضرورت سے زیادہ لگا دو. یہ بڑا عجیب مقام قرآن. دیکھیے ایک ہے اسلام کا قانونی نظام, اس میں تقاضا کیا ہے, زکات دے دی, صدقہ فطر دے دیا, قربانی پیش کر دی, ٹھیک ہے, ایک ذمہ داری ادا ہوتی ہے, کم از کم کا معاملہ پورا ہو. ایک ہے کتنا خرچ کرے, جو ضرورت سے زیادہ سارا لگا دو, یہ آئیڈیل ہے. تو منیمم کم از کم اور آئیڈیل پسندیدہ کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے, ایک بہت بڑا میدان ہے. جتنا ایمان گہرا ہوگا اتنا انسان صرف زکات پر نہیں رکے گا, اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا. تو منیمم کم از کم بھی بتا دیا گیا اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ بھی بتا دیا گیا. اس کے درمیان میں جتنا آخرت پیش نظر ہوگی انسان اتنا آگے بڑھے گا. اللہ ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ رمضان کا مہینہ 70 گنا اور اس سے زائد اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بندوں پر بھی خرچ کریں جو مستحق ہے, اور اللہ کے دین کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی خرچ کریں. اس کے بعد یتیموں کے حوالے سے ذکر آیا, فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اس کے بعد مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت کر دی. نہ مشرک مرد سے کسی مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا ہے, نہ کسی مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے, اس کی قطعاً ممانعت. اس کے بعد چار رکوع آ رہے ہیں, رکوع نمبر 28, 29, 30 اور 31. ان رکوعوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھریلو زندگی, خاندانی زندگی کے متعلق ہدایات عطا فرمائی. مثلاً آیت نمبر 222 میں کہا گیا کہ حیض کے جو ایام ہیں یہ خواتین کی ناپاکی کے ایام, ان میں شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. ہاں اچھوت ہونے کا معاملہ نہیں, ساتھ کھا پی سکتے ہیں, سو سکتے ہیں, لیکن جو تعلق قائم ہونے والی بات ہے اس سے منع کیا گیا. مزید بتایا گیا کہ یہ تعلق صرف جنسی جذبے کی تکمیل کے لیے نہیں شوہر بیوی کا, بلکہ اس کے ذریعے سے اولاد کا حصول بھی مقصود ہے, جس سے اللہ نسل انسانی کو آگے بڑھاتے ہیں. مزید کہا گیا کہ بیکار قسمیں, لایانی قسمیں جو لوگ کھا لیتے ہیں جن کا تکیہ کلام بن جاتا ہے, ایسی قسموں پر پکڑ تو نہیں. لیکن جامع ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے, بچنا چاہیے. اس کے بعد طلاق کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. ایک مسئلہ بیان ہوا ایلا کا, آیت نمبر 226-227 میں. اس زمانے میں لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے اور تعلق قائم نہیں کرتے, تو وہ بیچاری لٹکتی رہ جاتی تھی. کہا چار مہینے تک کا ٹائم تھی, اگر قسم کھا لی بیوی کے پاس نہ جانے کی, چار مہینے طے کر لو, رجوع کرنا تو رجوع کرو, ورنہ چار مہینے کے بعد طلاق واقع ہونے کا معاملہ ہو جائے, تاکہ ظلم نہ ہو کسی عورت کے ساتھ. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 228 میں, کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت تین حیض ہے. طلاق ہمارے دین میں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے ہے. ہندوؤں کے یہاں تصور ہی نہیں, عیسائیوں کے یہاں طلاق دینے کے لیے بیوی پر بدکاری ثابت کرنی پڑتی, کتنا مشکل معاملہ. ہمارا دین دین فطرت ہے, اگر کوئی معاملہ نہیں چل رہا تو پھر جائز ہے کہ طلاق سے معاملہ ختم کیا جائے, لیکن وہ بھی یکدم نہیں ہے, اس سے پہلے بڑے اسٹیپ دیے گئے, بڑے اقدامات کیے گئے. زبان کا صحیح استعمال کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو. بیویاں شوہروں کی فرما بردار نہیں, قرآن کی کئی آیات ہیں. پھر اگر کوئی معاملہ گھر میں طے نہیں ہو رہا تو ایک بڑا خاندان سے لیا جائے شوہر کے, ایک بڑا لیا جائے بیوی کے خاندان سے. سورہ نساء میں تفصیل ہے, معاملہ چکانے کی سمجھانے کی کوشش کریں. تبتی نہ ہو تو ایک دی جائے حالت طہر میں جس میں تعلق قائم نہ ہو, یہ طریقہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے تاکہ رجوع کا امکان رہے. یہ تین ایک ساتھ دے دیا کرتے تو ظاہری بات ہے مسئلہ تو احناف ہوئی بتائیں گے کہ تین تو تین ہی واقع ہوں گی, بچنا چاہیے اس سے. تو یہ ہے کہ اتنی طویل تفصیل کے بعد سے طلاق کا موقع آتا ہے. ہمارے جلد بازی کے اندر ایک ہی دفعہ میں معاملہ کر لیتے ہیں, یہ لاعلمی ہے دین سے جس کا پھر قومیات کا بھگتنا پڑتا ہے لوگوں کو. یہ کہا گیا ہے کہ اگر طلاق ایک واقع ہو گئی ہے تو عدت کی مدت تین حیض ہے. ایک طلاق ہو گئی, دو طلاق ہو گئی, عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے. عدت کے اندر اگر رجوع کیا جائے اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. عدت مکمل ہو گئی اور ایک یا دو طلاقیں ہوئی تھیں تو نیا نکاح کرنا ہوتا ہے اور رجوع ہو سکتا ہے, اس کو طلاق باہم کہتے ہیں. لیکن تین طلاقیں دینی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ عورتوں کو ویسے ہی حقوق اللہ نے دیے جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. مرد کفالت کا ذمہ دار ہے, اس لیے مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے. عورت کو آدھا ملے گا مرد کے مقابلے میں, ہم جانتے ہیں وراثت میں. کیوں؟ عورتوں میں ذمہ داریاں کم, حصہ بھی کم ہے. مردوں میں ذمہ داریاں زیادہ, حصہ بھی وراثت میں زیادہ دیا گیا. اس کے بعد 29واں رکوع شروع ہوتا ہے, اس میں کہا گیا کہ طلاق دو مرتبہ کی حد تک ہے, رجوع کا امکان دو مرتبہ کی حد تک ہے. عدت پوری ہو گئی چاہو تو رجوع کرو, اگر عدت ہو گئی تھی رجوع نہیں ہوا تھا نکاح کر کے رجوع کر سکتے ہو, لیکن کہا کہ اگر بھلے طریقے پر رکھتے ہو تو رجوع کرو ورنہ خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو. ظلم کرنے کے لیے بیوی کے اوپر کہ میں اس سے بدلا لوں گا, اس نے ایسی ایسی باتیں خاندان والوں میں کہی ہیں, یہ جائز نہیں. یا تو عمدگی کے ساتھ روک کر رکھو یا پھر ان کو چھوڑ دو. اس کے بعد خلح کا مسئلہ بیان کیا, شوہر نے بیوی کو اگر کچھ دے دیا تو وہ واپس نہیں لے سکتا. جب نکاح کیا تھا تو محبت سے چیزیں دیتے ہو نا بھائی, اب وہ مالک ہو گئی کچھ واپس نہیں لے سکتے. قرآن نے کہا کہ چاہے ڈھیروں مال دے, لیکن کہا گیا اگر کوئی خوف ہو, اور خلا کا مسئلہ آ رہا ہے. فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود قائم رکھ سکیں گے اللہ کی, فلا جناح علیما فیما افتدت بھی, تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں اگر اس کا کوئی فدیہ عورت دے دے. خلا عورت کو لینے کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے, کہیں پنچایت ہوگی کہیں کورٹ کچہری کا معاملہ ہوگا, اور اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. مہر یا تو واپس کرے گی یا شوہر نے جو مال کیا واپس کرے گی. اس صورت میں تو شوہر کچھ لے سکتا ہے, اس کے علاوہ شوہر کبھی بھی نہیں لے سکتا. مرد کو طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے, عورت طلاق مانگے گی خلا کی صورت میں. اس کی تفصیلات پھر آپ تفاصیل میں مطالعہ اس کا کر سکتے ہیں. یہ خلا کا بیان اس مقام پر آ گیا. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 230, اس میں بتایا گیا کہ اگر تین طلاقیں ہو گئیں تو معاملہ ختم ہو جائے. ہاں اب ایک حلالے کا معاملہ ہے, شرعی حلالہ, ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی, معاملہ ختم ہو جائے گا. اب اگر اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو جائے اور یہ سب اتفاقی طور پر ہو, نیچرلی ہو, منصوبہ بندی کے ساتھ نہ ہو, اور اس عورت کا کہیں نکاح ہو گیا, اب اس شوہر کا انتقال ہو جائے دوسرا جو ہے, یا وہ اس عورت کو طلاقیں دے دے اور فارغ کر دے, اب اگر یہ عورت اور یہ پہلے جو شوہر تھا چاہے تو تعلق قائم کر سکتے ہیں, بشرط دے کے ان ورنا ایوقیما حدود اللہ, اللہ کی حدود کی پاسداری کرے تو جائیں. یہ ہے حلالہ شرعی طور پر. ایک ہوتا ہے حلالہ جو کہ حرام, بہت بہت مشہور ہے ہمارے معاشرے میں, اللہ ایسے لوگوں بحال پر رہے, فرمائے ان کو سمجھ دے. منصوبہ بندی کراتے ادھر نکاح کرایا دوسرے دن طلاق دلوا, اتنے پہلے شوہر سے نکاح کرا دیا, حرام. جامع ترمذی کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ حلالہ کرتا ہے اس پر لعنت, اس سے بچنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے اس طرح کے لوگوں. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 231 میں کہ فامسی کو ہننا بیمار ہو کے اوسر دیکھو ہننا بیمار ہو, طلاق دے دی تھی ایک یا دو کی حد تک, عدت مکمل ہو گئی, اب رجوع کا حق ہے دو کی حد تک, چاہو تو واپس لو, لیکن دوبارہ بات نہیں جا رہی, عمدگی کے ساتھ سلوک کرو ورنہ خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ کرو. آپ ذرا دین کے خوبصورت تعلیمات کو دیکھیے, طلاق بڑی ناگوار شے ہے, بڑی ناپسندیدہ شے ہے, لیکن اس کے موقع پر بھی احکامات دیے جا رہے ہیں عدل اور انصاف پر مبنی. اچھا سلوک کرو, عمدگی کے ساتھ معاملہ پائے تکمیل کو پہنچاؤ, یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین. اس کے بعد تیسرا حقوق شروع ہوتا ہے, بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 232 میں, ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دی اور امکان ہے رجوع کا, تو بولو کہ جو بیوی کے گھر والے ہیں وہ روکے نہیں اس بیوی کو شوہر سے رجوع ہونے. ایسا ہو جاتا ہے کہ اس بیوی کا بھائی یا والد جب بھی انا کا مسئلہ بنا لے, فرمایا کہ ایسا نہ کرو, فلا تعاهلوهن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف, تو ان عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ دونوں اس پر راضی ہوں. ایک یا دو طلاق ایسا یہ ہوگا تو شوہر جو بیوی ہے اس کا بھائی یا اس کے والد یا گھر والے انا کا مسئلہ نہ بنائے. اگر ملاپ ہوتا ہے ایک یا دو طلاق کے بعد تو ملاپ ہونے کی اجازت ہے اور اس کو روکنا نہیں چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 233 ہے, بڑی اہم بات, فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں. یہ بچے کے لیے ماں کی غذا, ماں کا دودھ بڑا اہم ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے طرح طرح کے دودھ کے ڈبے چل رہے تھے, اب ہاسپٹل میں بھی لکھا جاتا ہے کہ بچے کے لیے اہم غذا ماں کا دودھ ہے. جو مائیں دودھ پلاتی ہیں وہ سینے کے کینسر سے بھی محفوظ رہتی ہیں, اور بچے کے لیے اہم ترین غذا ماں کا ہی دودھ ہے. لیکن یہاں طلاق کے سلسلے میں بھی کہا جا رہا ہے, یہ معصوم بچہ ہے, طلاق ہو گئی تو اب اس معصوم کا کوئی قصور نہیں, اس کی پرورش میں اس کی کفالت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. فرمایا آگے کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود له ولد بولدہ, نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے, نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے. ماں دودھ پلانے سے انکار نہ کرے, بچے کی ضرورت ہے. اور ماں اگر کوئی اجرت ہے مانگتی ہے جو کہ شوہر کو دینی پڑے گی تو اس کا انکار نہ کرے, ماں کو تنگ نہ کرے. یا عورت انکار کر کے اس کے بچے کے باپ کو تکلیف نہ پہنچائے, میں نہیں پلاتی, ایسا نہ کرے. تو یہ فرمایا کہ نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے. یہ دودھ پلانے کا معاملہ بڑا اہم ہے جس کو قرآن نے یہاں پر ایک سے زائد مقامات پر بیان فرمایا ہے. یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے دودھ نہیں پلانا چاہ رہا, جو کہ بچے کی ماں جس کو طلاق دے دیا, تو کسی اور خاتون سے دودھ پلوا دو. دیکھیے دودھ ضرور پلواؤ, اور جو بھی اجرت طے ہو وہ جو دائی ہوگی جس جو دودھ پلائے گی بچے کو, اس کی اجرت اس کو ادا کر دی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار رکوع میں خاندانی زندگی بیان ہو رہی ہے, اللہ کو گھروں سے بڑی محبت ہے, اس کی تفصیل سے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 234 ہے, فرمایا گیا کہ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے, جو بیوہ ہو جائیں, ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. طلاق یافتہ عورت کی عدت ہم نے پڑھی 3 ہے, لیکن جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. جب عدت مکمل ہو جائے یہ عورت کہیں نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. بیوہ کا نکاح ہندوؤں میں تو تصور ہی نہیں, ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے, غلط. جب عدت مکمل ہو گئی بیوہ کی, جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ ایک عورت جو کہ بیوہ عدت میں ہے تو اس سے کوئی کلام نہیں ہوگا, کوئی نکاح کی بات اس سے نہ کی جائے. ہاں جب اس کی عدت مکمل ہو جائے اور کوئی نکاح کرنے کا خواہش مند ہو تو عدت کے بعد نکاح وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد 31 رکوع شروع ہوتا ہے, یہاں چند مسائل بیان ہو. فرمایا کہ اگر تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ رخصتی ہوئی ہو اور کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا تو کچھ دینا لازم نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لباس, فقہا نے لکھا کچھ نہ کچھ, ممت دیو ہونا, کچھ دے کے فارغ کرو. اب دیکھیے طلاق ہے ناگوار مسئلہ, لیکن معاملے کو کہا جا رہا ہے کچھ اسلوبی سے پائے تکلیف کو پہنچاؤ. طلاق دے دی رخصتی نہیں ہوئی تھی, ایسا بھی ہو جاتا ہے, اور کوئی مہر بھی طے نہیں ہوا تھا تو کچھ جوڑا وغیرہ دے کے فارغ کرو. دوسری صورت آیت نمبر 237 میں کہ طلاق دے دی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن مہر مقرر ہوا تھا, تو فرمایا کہ آدھا مہر ادا کرنا ہو. طلاق دے دی رخصتی نہیں ہوئی تھی, مہر مقرر ہوا تھا, آدھا مہر دینا ہوگا. تیسری صورت بہت آسان سی بات ہے, تعلق بھی قائم ہو گیا تھا, مہر بھی مقرر تھا, پورا ہی دینا ہوگا اگر نہیں دیا. اور آخری صورت یہ ہے, کتابوں میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, کبھی مہر مقرر نہیں ہوتا تو فقہا نے لکھا کہ مہر مثل, حدیث سے ثابت ہے, مہر مثل ادا کرنا ہوگا. یعنی اس عورت کے خاندان میں دیکھا جائے گا عام طور پر عورتوں کا مہر کتنا ہوتا ہے, اتنا ہی مہر ادا کیا جائے. تو یہ چند صورتیں ہیں مہر کی ادائیگی طلاق کی صورت میں. اس کے بعد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. جامع ترمذی کی حدیث سے مفسرین نے مراد لی ہے درمیانی مراد, نماز سے مراد نماز عصر ہے جس کے فوت ہو جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, وقت بھی کم ہوتا ہے. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو ان گھروں کے معاملات تو بہت سارے بیان ہو گئے. سو مت جانا, نمازیں بھی ادا کرنی, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے. دوسرے کہ نماز سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے, تو جب اللہ کا خوف دلوں میں ہوگا تو گھروں کے معاملات سے انسان کا رویہ انشاءاللہ درست رہے گا. اس کے بعد خوف کی حالت میں نماز کی طرف اشارہ کیا گیا, جس کی تفصیل سورۃ النساء میں بیان کی گئی. جب خوف یہ جنگ وغیرہ کی کیفیت ہو تو نماز کیسے ادا کریں گے. اور اس کے بعد آخری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں, جب ان کو رخصت کرو تو معاملہ عمدگی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچایا. یہ 33 رکوع مکمل ہوئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ صلی اللہ علیہ کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نبی السلام.